بسم الله الرحمن الرحيم.
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء
محبتي علم بلا فكلما رفعت لهم علما وضعت لهم علما والمعلوم من فرم تفتح خب ما در اون بحث قبلی در باره توکل و رضا مقداری حرف دادیم، خواستیم جمعش کنیم که دست و پای همه هم شکست.
بسم الله الرحمن الرحیم. هماری گذاشته بحث توکل و رضا که باره میتیم اور اس پہلے کی بحث کو ہم نے کنکلوش کرنا چاہا سمجھنا چاہا اور دس شکستگی و پاس شکستگی سے روبرو ہو گئے
و امروز انشاءاللہ اون بحث رو تمام میکنیم به اختصار
آج انشاءاللہ اختصار کے ساتھ اس بحث کو سمجھ لیں
و بعد بحثی نو را آغاز میکنیم
اور نئے موضوع پر بحث شروع کریں
که این بحث در همین روایت هست
اور جس نئے موضوع پر ہم بحث شروع کرنا چاہتے ہیں وہ اسی روایت میں ہے
و اون بحث عبارت هست از محبت الهی
اور وہ بحث کہ جسے ہم شروع کرنا چاہتے ہیں اس بحث کا عنوان ہے محبت الہی
و راہ رسیدن بے ان محبت
اور یہ ہم دیکھیں گے کہ محبت الہی تک رسائی کی راہیں کیا ہیں
این ایک بحث اس کی شاید مقداری نو بشه
شاید یہ عنوان آپ حضرات کے لیے کسی حد تک تازہ لگی
پس انشاءاللہ بعد از اتمام خاتمه اون بحث قبلی
وارد این بحث میشه
وارد این بحث
بله انشاءاللہ بحث قبلی کے خاتمه کو آخر تک پہنچانے کے بعد اسے خاتمہ رہ چکا ہے اسے تمام کرنے کے بعد اس نئے موضوع میں ہم داخل ہوں گے
پس حالا میخواییم اون بحث قبلی رو تتمیم کنیم
تو ہم اس سابقہ بحث کو آخر تک پہنچانا چاہتے ہیں
پس عرض میکنیم که برادران مقام توکل و رضا معناش این نیست که شما هیچ کاره اید.
برادران از بات پر خوب غور کیجئے، پہلے بھی عرض کی جا چکی ہے، ایک مرتبہ پھر عرض کر رہے ہیں کہ توکل کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو معطل کریں.
نہ، شما رضا ہم ہمیتو
اسی طرح سے رضائے خدا مد نظر ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم سب چیزوں سے ہاتھ اٹھا لیں.
بعضی ہم میگن آقا توکل بر خدا میکنیم یه هیچی کاری ندارم، هیچ کار نمی کنم.
ہو سکتا ہے کوئی اس غلط فہمی کا شکار ہو جائے اور توکل کو اس طرح سے سمجھیں کہ کیونکہ میں نے خدا پر توکل کیا ہے لہذا میں تلاش کیوں کروں.
یہ خلاف توکل،
یہ توکل کے خلاف ہے، یہ صحیح توکل نہیں ہے.
میں مسئلہ رضا ہمیں
اسی طرح رضا کا مسئلہ بھی ہے.
بله، همه چیز در دست اوست.
ها، یه بات بلکل صحیح ہے که سب کام خدا کے ہاتھ میں ہیں،
اما با این که همه چیز در دست اوست من و تو را مختار آفریده.
لیکن اس پر بھی سوچنا چاہیے کہ وہی خدا کی جس کے ہاتھ میں تمام امور ہیں، اسی خدا نے مجھے اور آپ کو ایک با اختیار مخلوق بنا کے خلق کیا ہے.
او قدرت دارد اما به تو هم اختیار دارد.
وہ بے شک قدیر ہے، قدرت رکھتا ہے، لیکن آپ کو بھی اختیار دیا ہے. اور اختیار جو ہے نا، خود اس بات کا مظہر ہے کہ آپ کو آپ کے اندر جو خدا نے قدرت رکھی ہے. کیا
چرا این چنین کرده ای؟ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب.
تو وہی قادر مطلق خدا کے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اس نے آپ کو اختیار دے کر کیوں خلق کیا ہے؟ یہ اختیار سونپ، آپ کے ہاتھ میں اختیار دے کر آپ کو خلق کرنا اس لیے ہے کہ لیمیز اللہ خبیث من الطیب، تاکہ پاکیزہ جو ہے وہ خبیث سے جدا ہو جائے، طیب اور خبیث میں جدائی ہو جائے.
مقام رضا شامل
اور مقام رضا بھی اسی طرح سے.
حالا دیگه وارد اون بحثا نمیشیم، روایات رو
وہ بحثیں کسی حد تک ہو چکی ہیں اور کچھ چیزیں نئی بھی ہوئی ہیں تو اس میں ہم ابھی داخل نہیں ہوں گے.
میخوایم رضا رو معنا کنیم.
رضا کے معنی کر لیتے ہیں پہلے کہ رضا کا کیا مطلب.
روایتی این چنین بود که ای رب ای خلقی که احب و الی. این رو خوندیم آقا، تو مرتبه تکرار میکنم تو کار بشه.
یه روایت اس طرح سے تھی جو پہلے پڑھی گئی ہے کہ اے پروردگار، آپ کو آپ کی مخلوقات میں سے کون سی مخلوق محبوب ہے؟
قال اذا اخذت حبیبه سالمن، وقتی که حبیبش رو میگیرم، فرزندش رو میگیرم، مالش رو، چون همه حبیب انسان میشن، مالش رو میگیرم، صحتش رو میگیرم، سالمنی، از در جنگ با من در نیاید.
مجھے سب سے زیادہ عزیز، مجھے سب سے زیادہ محبوب میرا وہ بندہ ہے کہ جب میں اپنے اس بندے کے کسی محبوب کو اسے اٹھا لوں، مثلا اس کے بیٹے کو، اس کے مال کو، اس کی صحت کو، اس کی جوانی کو، یہ سب چیزیں انسان کی محبوب ہو سکتی ہیں، یہ میں اٹھا لوں تو سالمانی، اس کے اٹھانے پہ میرے ساتھ وہ جنگ کی حالت اختیار نہ کرے،
شکایت نہ سنے،
شکایت نہ کرے.
سپس عرض کر فَأَيُّ خَلْقِكَ أَنْتَ عَلَيْهِ سَاخِرٌ، بر چی کسی از مخلوق تو سخط میکنی؟
پھر حضرت سے حضرت حق سے دوسرا سوال ہوا کہ پھر آپ کے بندوں میں سے وہ کون سا بندہ ہے کہ جس پر آپ کو غصہ آتا ہے؟
قال من يستخيرني في الامر فاذا قضيت له سقط قضائي. جان میگه بابا یالا رام نشونم بده، خدایا برام تقدیر بفرما، تقدیر میکنم برام میکنه داد و بیداد کردم.
مجھے اس بندے پر زیادہ غصہ آتا ہے کہ وہ بندہ کہتا تو اس طرح سے کہ پروردگارا میرے لیے اپنی طرف سے اچھی تقدیر مقرر فرما، جب میں اس کے لیے تقدیر مقرر کر لیتا ہوں تو پھر مجھ پہ غصہ آتا ہے، اسے ناراضگی کو ظاہر کرتا ہے.
اگر اعتماد کردی پس باید به تقدیر او هم راضی باشی، گله نداره.
جی اگر آپ نے اعتماد کیا ہے خدا پر اور اس نے آپ کے لیے کوئی تقدیر مقرر کی ہے تو اس مقرر شدہ تقدیر پر شکوہ نہیں ہونا چاہیے، گلہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ ہی نے چاہا ہے خدا سے کہ میرا تقدیر مقرر فرما، انہوں نے مقرر کر دیا، اب پھر غصہ کس لیے آ رہا ہے؟
روایت دیگر از پیامبر اکرم،
ایک اور روایت ہے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
یقول اللہ عز وجل،
اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے
من لم يرض بقضائي ولم يشكر لنعمائي ولم يصبر على بلائي فليتق ربا سواه.
جو شخص ان تین خصوصیات کو نہیں رکھتا ہے وہ کسی اور خدا کو تلاش کرے، ایک یہ کہ میرے فیصلے پہ راضی نہ ہوں من لم يرض بقضائي، اور میری دی ہوئی نعمتوں پر وہ شکر گزار نہ ہو، اور میری آزمائش میں میں نے کسی کو اگر مبتلا کر دیا ہے تو اس پر وہ صبر نہ کرے. یہ تین خصوصیتیں، تو اسے تو وہ کسی اور خدا کو، کسی اور رب کو تلاش کرے. میری ربوبیت کا تقاضا تو یہ تھا، اس کے لیے میں نے کیا، اس پر وہ راضی نہیں ہو رہا ہے، کسی اور رب کو تلاش کرے.
حالا روایت دیگر،
ایک اور روایت،
ما بعضا میبینیم که بعضی ها مبتلا میشن به مریضی، تدبیر میکنه ورشکست میشه، به هر دری میزنه راه درست نمیشه، بعضی هم نه براشون درست میشه.
ہم اپنی اس عملی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کو مثلا خدا نے صحت دی ہے اور بعض لوگ بیمار ہیں، اور بیمار ہیں علاج کے لیے تلاش کرتے ہیں، معالجہ بھی نہیں ہوتا ہے. یا مثلا مالی اعتبار سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ ذرا سی تلاش کرتے ہیں تو بہت سارا مال مل جاتا ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ وہ بہت تلاش کرتے ہیں، جس دروازے سے بھی چلے جاتے ہیں وہ آگے بند ہو سے نظر آتا ہے.
ہر دو طائفے اعتماد کرتے ہیں،
تو یہ دو طائفے یعنی مثلا ذرا سی حرکت پہ ان کو بہت کچھ ملنے والے یہ طائفہ، اور دوسرا وہ بہت تلاش کے باوجود مایوس ہونے والا طائفہ.
اما نمی شود یا می شود، برای بعضی ها نمی شود، برای بعضی ها می شود.
تو یہ دونوں کے دونوں خدا پر اعتماد کرتے ہیں، یہ دونوں طائفہ، لیکن ایک طائفہ وہ ہے کہ اس کے لیے کارگشائی ہے
ان روایت سے،
اور دوسرا طائفہ وہ ہے کہ اس کے لیے کارگشائی نہیں ہے، راستے بند ہیں.
قال الله عز وجل،
اب اس روایت کو دیکھ لیجیے،
ان من عبادی المؤمنین عبادا،
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے مومن بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں،
لا يصلح لهم امر دينهم الا بالقنا والسعه والصحه في البدن.
سبحان الله،
مصلحت اشتری
ان کے دین کی اصلاح اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ ان کے بدن میں صحت برقرار رہے، مالی اعتبار سے آسودگی رہے، اور زندگی ان کے لیے کشادہ ہو، تو ان کی اصلاح دین ہو سکتی ہے. کچھ ایسے ہیں
توکل کرده است مؤمن است من عبادی المؤمنین. این قید رو یادتون باشه.
جی اس روایت کے آغاز کے الفاظ کو نہ بھولیے کہ ان من عبادی المؤمنین، یعنی میرے وہ بندے جو مؤمن ہیں،
بندے مؤمن من است، اما امر دینش توکل کرده به من، امر دینش اصلاح نمی شود الا با این خصوصیت.
یہ بندے مومن اس نے میرے اوپر توکل کیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے دین کے معاملات کی اصلاح اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ اس کی زندگی میں کشادگی ہو، صحت اس کے جسم میں ہو، مالی اعتبار سے فراوانی ہو، تو یہ اس کے دین کی اصلاح ہو سکتی ہے.
فابلوہ مبتلاش میکنم.
اب اس کے بعد یہ عبارت پر غور کیجئے، چونکہ اس کے دین کی اصلاح اسی میں ہے، میں اپنے اس قسم کے مومن بندوں کو اس کشادگی میں مبتلا کر دیتا ہوں.
یعنی قنا، صحت، سعی، ہر سے ابزار آزمایش خدا. دقت بشود در معنای روایات
که قنا، صحت، مالی فراوانی، یہ تینوں کے تینوں آزمائش اور امتحان کے مواد ہیں کہ پروردگار عالم ان کے ذریعے سے ان کی آزمائش کر لیتا ہے.
فَأَبْلُوهُمْ بِالْغِنَا وَالصِّحَّةِ الْبَدَنِ فَيُصْلَحُ عَلَيْهِمْ أَمْرَ دِينِهِمْ.
اونا خودشون امر دین خودشون اصلاح می
کنند. فَيُصْلَحُ
اصلاح به اونا
می شود.
تو ان کے امر دین کی اصلاح کی جاتی ہے ان امور کے ذریعے سے.
خب امتحان و آزمایش همیشه با فقر و مریضی نیست.
یہ غلط فهمی بھی نکال دیں کہ ہم فقر اور تنگ دستی کی طرف کو امتحان کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ فرض کر لیں کسی کے پاس تنگ دستی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ امتحان میں ہے، بیمار ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ امتحان میں ہے، لیکن ہماری نظر اس طرف بہت کم جاتی ہے کہ اگر کسی کے پاس کشادگی ہے، پیسہ زیادہ ہے، صحت ہے، تو اس کو امتحان کی نظر سے ہم نہیں دیکھتے ہیں. حالانکہ امتحان دونوں سے
مال می دہند، مال می دہند تا امتحان کنن.
مال دیا جاتا ہے اور یہ مال اس لیے دیا گیا ہے کہ ان کی آزمائش ہو سکے.
در روایات داریم دو تا مؤمن عملشون مثل هم بوده، یکیشون پولدار یکیشون بی پول. در برزخ بی پوله رد میشه، پولداره 300 سال بعد دو آمده بسه.
روایت میں آیا ہے، بہت خوبصورت روایت ہے، غور کیجئے نا، کہ دو مومن بندے اعمال کے اعتبار سے دونوں یکساں، یعنی مومن خدا پر توکل اور خدا کے فیصلوں پر راضی، اعمال عبادات جو کچھ ہے ان میں سب برابر، سب چیزوں میں برابر، یہ دونوں وفات پا گئے. عالم برزخ میں جو مومن فقیر تھا وہ آسانی سے گزر گئے، لیکن جو مومن ثروت مند تھا وہ 300 سال تک اسے روکا گیا کسٹم پہ. ٹھیک ہے، قیامت کے اس کو کسٹم پہ، قیامت کے کسٹم میں اس کو 300 سال تک اس کے ماں کی چھانبین ہونے تک اسے روکا گیا.
فَأَبْلُوهُمْ بِالْقِنَا وَالصِّحَّةِ وَالسَّعَةِ امتحان.
تو اب روایت کا معنی سمجھ میں آیا کہ جو اس میں ذیل روایت میں ہے کہ فَأَبْلُوهُمْ بِالْغِنَا وَالصِّحَّةِ وَالسَّعَةِ وَالسَّحَةِ، کہ میں اپنے ان بندوں کو آزماتا ہوں، غنا، غنا یعنی توانگری، اور صحت اور وسعت سے.
ما میگیم خدا او رو خواسته بهشت داده، نه، خدا به او داده تا امتحان بشه.
بعض دفعہ ہم لوگ خیال کرتے ہیں کہ خدا کا چاہیتا ہے، محبوب ہے، پسندیدہ ہے، اس لیے خدا نے نوازا ہے. یہ نوازش امتحان کے لیے.
خب حالا براتون بگم، یک طلبه ای بود نائب وزیر رو میشناسه، گلگیتی دبیر، دختری داشت فالد شد.
ایک طالب علم تھا، اس کی بیٹی تھی، 11-12 سال کی بیٹی تھی اور اچھی بیٹی، اچانک اسے فالج پڑ گئی.
خب یک روزی، کاری ندارم چه شد، یک روزی آمد اینجا خیلی ناراحت.
میں اس کی تفصیلات نہیں بتانا چاہتا ہوں، لیکن جو محل شاہد ہے اسے ذکر کروں. ایک دن وہی طالب علم یہیں پر اسی گھر میں آغا کے پاس آئے،
خیلی ناراحت
اور بہت پریشان حال تھا.
یہ نکتے بهش گفتم، بعد از اون نکته هنوزم بعدا من میگه من یادم نمیره که چه کردی با من.
میں نے انہیں ایک نکتہ بتا دیا اور اس کے بعد وہ اتنا مطمئن ہوا کہ اب بھی جب کبھی ملاقات ہوتی ہے تو کہتا مجھے یاد، میرے حافظے میں ہے وہ ابھی تک.
بهش گفتم این امتحانی که تو داری پس میدی، امتحانی سخت اما عاقبت خوشی داره.
میں نے ان سے کہہ دیا یہ جو تو امتحان دے رہا ہے، جس سے آزمائش میں تو پڑ گیا ہے، یہ آزمائش سخت ہے لیکن اس کا نتیجہ بہت خوشگوار ہے.
نتیجہ نیمه شب،
اس سے کہ اس آزمائش کے نتیجے میں تم آدھی رات کو اپنے خدا کے ساتھ لو لگانے کے لیے بستر کو چھوڑ کے کھڑے ہو جاؤ.
التجاء به درگاه خدا،
خدا کے درگاہ میں التجا کرو گی.
ریزش اشک از چه،
اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو گریں گے.
اظہار عجز و فقر است به درگاه او،
اور خدا کے درگاہ میں اپنی عجز اور ناتوانی اور بے چارگی کو ظاہر کریں گے.
یأس از مردم و امید به رحمت او،
اور خدا کے علاوہ تمام مخلوقات سے مایوسی اور خدا کی رحمت کے امیدوار ہو جاؤ گے.
امتحانی سخت عاقبتی خوش،
تو یہ ہے اس آزمائش کا نتیجہ.
بهش گفتم برادر من، امتحانی که من و امثال من داریم میدیم، این امتحان خیلی خوشه ولی عاقبتش معلوم نیست چیه.
میں نے ان سے کہہ دیا اے برادر من، یہ تمہارا امتحان تھا جو تلخ ہے، یہ تمہاری آزمائش تھی جو بہت کڑی آزمائش، لیکن اس کا نتیجہ خوشگوار. ہم جیسے لوگ جو جس آزمائش میں مبتلا ہیں، یہ آزمائش بہت آسان اور میٹھی آزمائش ہے لیکن اس کا نتیجہ خوشگوار نہیں.
امکانات، صحت در بدن، همه چیز آماده، اما عاقبتش امتحان راحت و خوشیه. عاقبتش، عاقبت او معلوم نیست، خدا باشه، نفس ممکنه باشه.
مثلا کسی کے پاس اگر صحت ہو اور کوئی پریشانی نہ ہو، مالی اعتبار سے آسودگی ہو، تو یہ بھی آزمائش ہے لیکن اس آزمائش کا نتیجہ خدا ہو یہ معلوم نہیں. ہو سکتا ہے نفس ہو، آسائش نفس، راحت نفس. تو راحت نفس جو ہے وہ تلخ نتیجہ ہے، ناگوار نتیجہ ہے.
پس به ما گفتند راضی باشید به تقدیر خدا.
پس ہم سے کہا گیا ہے کہ خدا نے تمہارے لیے جو تقدیر مقرر کی ہے اس تقدیر پہ راضی رہو.
راضی باشید یعنی چه؟
کیا مطلب راضی ہو؟
یعنی من تبع رضایت تو هستم، پسندیده من چیزی است که تو تقدیر کرده.
رضایت کے معنی یہ ہیں کہ میں اسی کو چاہوں جسے میرا مولا چاہیے. پسندم انچرا جانان پسند، یہ رضا ہے.
و ان من عبادی المؤمنین لعباد اللہ یصلح لهم امر دینهم الا بالفاقت والمسکنت والسوق فی ابدانهم. ادهی هم اینطورن، اگر پولشون بدم میرن، اگر صحتشون بدم طغیان میکنن، اگر غنا بهشون بدم سرکشی میکنن، که ان الانسان لیتقا ان راه استغنا.
لیکن کچھ انسان ایسے ہیں کہ اگر انہیں جوانی دے دی جائے، ان کو صحت دے دی جائے، ان کو کشادگی فراہم کی جائے، مالی وسعت عطا کی جائے، تو وہ طغیانگر بن جاتے ہیں اور ان کے امر دین کی اصلاح نہیں ہوتی. جیسے قرآن کی آیت میں کہا ہے کہ ان الانسان لیطغى ان راہ استغنا، کہ انسان سرکش بن جاتا ہے جب وہ اپنے اندر بے نیازی کو پاتا ہے.
البتہ معنی استغنا تخیل القناع.
بله، استغنا خوبصورت نقطے کی طرف اشارہ کہ استغنا اور غنا میں فرق ہے. ان الانسان لیطغى ان راہ استغنا، استغنا ہے غنا کا لفظ ہے، غنا یعنی واقعی اس کے پاس ہونا. استغنا خیال کرتا ہے میرے پاس ہے.
خوب،
تخیل غنا.
همه این حرفا در صورت است که شما کارتون رو به خدا و گذار کنید و راضی بشید.
یہ سب باتیں ہم اس لیے کر رہے تھے کہ آپ اپنے کاموں کو خدا کے حوالہ کیجئے اور اس کے فیصلے پہ، اس کی تقدیر پہ راضی ہو جائے.
باز تاکید میکنم معنای این حرفی نیست دست به دست بگذارید.
پھر وہی غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے، ایک مرتبہ پھر تاکید کرتا ہوں، اپنے کاموں کو خدا کے حوالے کرنے کے یہ معنی نہیں ہے کہ اب آپ اپنے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہوئے آرام سے گھر میں بیٹھے رہیں، کوئی تلاش اور جستجو نہ کریں. یہ بالکل بھی معنی نہیں ہے.
تو فعالیت بکن با توکل زانوی اشتر به من، بعد خدا که بر تو تقدیر میکنه راضی باش.
آپ تلاش کریں، جستجو کریں. اور ایک کوئی واقعہ ہے، اس کی طرف اشارہ کیا کہ مثلا اپنے اونٹ کے پیر کو باندھ لیں خدا پر توکل کر کے، یہ لوگوں کو ایسے رہا کر کے خدا پر توکل نہ کریں. ٹھیک ہے، جو کام آپ کو کرنا ہے وہ کریں، لیکن اس کام میں اپنے اوپر آپ کا اعتماد اور بھروسہ نہ ہو، خدا کے اوپر بھروسہ ہو.
روایت رو تا آخر براتون میکنم، امیدوارم خیلی خسته نشید. و ان من عبادی المؤمنین لمن یجتهد فی عبادتی، کسانی هستن که در عبادت من کوشش میکنن.
میرے مؤمن بندوں میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو میری عبادت میں تلاش کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں.
فیقوم من رقاده و لذیذ و صادح، از رخت خواب برمی خیزد، سر از متکای با خواب لذیذ برمی داره. فیجتهد لی اللیالی، آها، بلند میشه، رخت خواب نرم و متکای آنچنانی رو رها میکنه، نیمه شب به درگاه من میسته.
یه میرا مومن بنده ایسا ہے که نرم اور گرم بستر کو چھوڑ دیتا ہے اور میٹھی نیند کو چھوڑ دیتا ہے اور میری محبت میں میری عبادت کے لیے قائم باللیل بن جاتا ہے.
فیتعب نفسه فی عبادت، خودش رو به تعب میاندازه، دست از خواب شیرین بر میداره، در زمستان میاد تو سرما یخ حوض رو میشکنه، وضو میگیره، میاد تو سرما میایسته.
که فرض کردن که سردیوں کے دن ہے اور
تو شما کی اجازت نمیدید،
آپ لوگ تو کراچی میں ہیں، آپ نے اس سردی کو کبھی دیکھی بھی نہیں ہے کہ مثلا حوض ہے سامنے اور اس کے اوپر برف جم گئی ہے اور گرم پانی میسر نہیں ہے، لیکن خدا کی محبت اس کے دل میں، یہ محبت اس کو وعدہ کرتی ہے، اٹھو، اٹھا اور اب سہن میں آیا، اس برف کو توڑا، اس ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اور اپنے نفس کو تھکا کر، اپنے نفس کے خلاف کام کر کے عبادت خدا کے لیے قائم ہو.
پس یک آدم سحرخیز، شب زنده دار، اهل تهجد و کسی که اتعاب نفس میکنه، این میخواد بگه خدایا من با تو کار دارم، اما خدا باز با همین کار داره. خوب دقت بشه.
بس یه شخص جو که قائم باللیل ہے، شب زندہ دار ہے اور سختیوں کو برداشت کر کے اٹھ کے خدا کے بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، تو پروردگار عالم کی عنایت بھی اس کے اوپر ہوتی ہے.
فَأَذْرِبُهُ بِالنُّعَاسِ اللَّيْلَ وَاللَّيْلَتَيْنِ، گیجش میکنم، کسلش میکنم، اهل ها ملولش میکنم، خوابالودش میکنم، چرتیش میکنم.
کہ میں بعد راتوں کو، یعنی سی روایت میں، میرے اسی بندے کو جو میری طرف آ رہا ہے، بعض راتوں کو اس طرح سے تھکا دیتا ہوں اور اسے نیند آتی ہے اور اونگ کی حالت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اٹھ نہ سکے.
نظرم منی لحمن بش عنایت دارم باش این کار میکنم.
یہ کام میں بطور محبت میں اپنے بندے کے ساتھ کرتا ہوں.
و ابقاءً علیه، میخوام در عبودیتش و در راز نیاز با من مستقر و مستدام باشه، چیزی قاطیش نشه، مخلوطش نشه.
یہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ میرے بندے میں اس کے باوجود مجھ سے جو لو لگانے کی کیفیت ہے وہ برقرار رکھے.
خب حالا که چورت آمد فیونام حتی یصبح، میخوابه، نماز شب نه، شب بیداری نه، سحرخیزی نه، چرت و خوابیدن.
تو اسی تھکاوٹ کے نتیجے میں، اسی نیند کے غلبے کے نتیجے میں کبھی کبھی یہ سو جاتا ہے، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہوتا ہے اور اذان فجر دی جاتی ہے.
صبح برو خواب صبح چشمه رو میمونیم. عجب. و هو فیقوم و هو ماقتون لنفسه، برمیخیزه اما نسبت به خودش غضبناکه، ناراض. چه کردی؟ چرا بیدار نشدی؟
یه صبح اٹھتا ہے اور حالت اس کی یہ ہوتی ہے کہ اپنے اوپر غضبناک ہو جاتا ہے کہ کیوں نہ اٹھ سکے، رات کو اپنے خدا کے ساتھ لو لگانے کے لیے اٹھ کیوں نہ سکے.
زارعن علیہا، آهان به او اطاعت میکنه. چی شدی تو؟ شب رو خوابیدی؟
اپنے نفس کو اطاعت کر رہا ہوتا ہے. تمہیں کیا ہوا تھا؟ کیوں سو گئی؟
این کار من، خدا میگه کار من.
تو خدا اس روایت میں فرماتا ہے یہ میرا کام ہے، میں ایسا کر دیتا.
او که میخواست شب بلند بشه،
وہ تو اٹھنا چاہتا تھا
اما من نہیں داشتا.
نہیں، میں نے اٹھنا ہی نہیں دیا.
آهان، چرا؟ ولو اخلی بینه و بین ما یرید من عبادتی لدخله العجب من ظالم. اگر باش این کار رو نمی کردم، نعاس رو بر اون مسلط نمی کردم، دنبال عبادت را می افتاد، ممکن بود معجب بشه بر خودش.
یه کام میں نے اس لیے کیا، اس لیے کہ میرا پسندیدہ بندہ ہے، میں نے جان بوجھ کے ایسا کیا. یہ اس لیے ایسا کیا کہ اگر یہ مسلسل اٹھتا اور مسلسل عبادت کرتا اور مسلسل تہجد کی حالت میں ہوتا تو کہیں اوج بھی اس کے اندر داخل نہ ہو جائے. لہذا کبھی کبھی یہ اس سلسلے کو میں توڑ دیتا ہوں تاکہ اس کے اندر افسوس کی کیفیت پیدا ہو جائے اور یہ کمی کو وہ احساس کرے.
دیکھے منم کہ ہر شب بیدار میشم، من از دیگران بهترم، برترم.
کہیں اس ہر رات کو بیدار ہونے کے نتیجے میں اس کے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو جائے کہ میں ہی وہ انسان ہوں کہ جو ہر شب کو اور ہر رات کو تہجد کے لیے بستر سے اٹھتا ہوں اور میرے علاوہ سب تو سو رہے ہوتے ہیں. اگر یہ خیال پیدا ہو گیا تو یہ اوج ہے، یہ تکبر ہے.
ہم میخوان بهش بگن همه کاره نیستی، میتونیم بخوابونیم.
اور ایک تو یہ کہ جنبہ تربیتی تھا کہ میں اس کو اس لیے ایسا کرتا ہوں کہ اوج داخل نہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ اسے بتانا چاہتے ہیں کہ تم خیال نہ کرو کہ تمہارا ہے، ہماری عنایت شامل نہ ہو تو تم کچھ بھی نہیں ہو.
دیکھا دی
دیکھا آپ نے کہ ہم نے ذرا سا ہاتھ اٹھا لیا تو تم سو گئے، تم اٹھتے ہو تو یہ ہماری عنایت کا نتیجہ ہے.
پس عنایت ما بوده. فیسیره العجب الی فتنه، عجب باعث این می شود که در وجود من دگرگونی به وجود بیاد، بدبخت بشم.
عجب اس بات کا موجب بن جاتا ہے کہ انسان کے وجود کے اندر کوئی تبدیلی پیدا ہو اور ایسی تبدیلی جو بدبختی کی طرف لے جائے.
فیاتیہ من ذلک ما فیہ ہلاکہ لعجبہ بعمالہ ولرضاہ عن نفسہ.
اپنے اعمال میں عجب اور اپنی ذات سے راضی ہونے کے نتیجے میں اس کے لیے بدبختی پیدا ہو جاتی ہے.
حتی یظن انه قد فوق العابد. خیال بکنی که رسیده به بله
که
عنوان عابدی رو بله.
یہاں تک کہ اگر اسے میں ایسے ہی عادت چھوڑ دوں اور وہ ہر شب جاگتا رہے اور نمازیں پڑھتا رہے تو کہیں یہ خیال پیدا نہ کرے کہ میں بھی عابدین میں شامل ہو گیا بلکہ عابدین سے بھی آگے بڑھ گیا. یہ خیال پیدا نہ کرے. اور جیسے ہی یہ خیال پیدا ہوا کہ میں بھی کچھ ہوں مجھ سے دور ہوا, یعنی وہ اپنے ذات کو جب دیکھنے لگا تو وہ دوری پیدا ہو جاتی اسی سے.
بس دیگه این روایت خیلی طولانی ہے, براتون نمیخونم دیگه, کافی.
یہ روایت کافی طولانی ہے اور جہاں تک مجھے بیان کرنی تھی وہ کر دیا اور باقی حصے کو میں نہیں پڑھتا ہوں.
خلاصه باید راضی بود تو آنچه که او تقدیر میکنه.
مختصر یہ کہ تقدیر خدا پر راضی ہونا چاہیے.
در اون جایی که صحت میدهد, سقم میدهد, مریضی میدهد, گرفتاری میدهد, در اون جایی هم که صحت میدهد, مال میدهد, همه چیز میدهد, در هر دو صورتش باید راضی بود و هر دوی اینها ابزار آزمایش هم از ما.
خلاصه اس بحث کا یہ ہوا کہ ہمارے لیے جو بھی حالت ہو, صحت ہمیں ملے یا بیماری, وسعت رزق عطا ہو یا تندرستی, خوشحالی کے حالت میں ہو یا پریشانی, ہر حال میں خدا کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے.
این دو تا عنوانی که در اول این روایت یا حدیث قدسی یا مخاطبه خدا, خدا و پیغمبر در معراج آمده,
یہ دو عنوان توکل و رضا اس حدیث قدسی میں آئے ہوئے عناوین ہیں جو حضرت حق کی طرف سے شب معراج میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو میں آئے ہیں.
خب بعد حالا وارد اون فاز دیگر میشه.
اب فیز دو میں ہم داخل ہو رہے ہیں.
یا محمد وجبت محبتی للمتحاب بین فیه, واجب است محبت من بر کسانی که تحاببشون برا من بوده.
ای محمد, اسی حدیث کا حصہ ہے یہ بھی, اے محمد میرے اوپر واجب ہے کہ میں ان لوگوں کو چاہوں, میں ان سے محبت کروں. کن لوگوں کو؟ ان لوگوں کی صفت یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اگر پسند کرتے ہیں تو میرے لیے پسند کرتے ہیں. باپ بیٹا بھائی اور استاد شاگرد جو آپس کی جو
شاگرد حب دشتے ہوش پسند ہو رہے ہیں, حب خیر پسند
خیر حلو بالے کہ محبت ہی کرا استعمال
کرتے ہیں.
پسند اور محبت میں شاہیش فرق ہو
حلو
جی, کہ جو وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو وہ محبت میری وجہ سے میرے لیے.
حالا وواجبت محبتی للمتقاطعین فی, واجب است محبت من برای کسانی که به واسطه من قطع می کنن.
اور ان لوگوں کے لیے بھی میری محبت واجب ہے کہ جو میرے لیے قطع تعلق کرتے ہیں. اگر کسی سے قطع تعلق کرتے ہیں تو وہ میرے لیے کرتے ہیں, میری جو دوست وہ خدا سے مربوط نہیں ہے لہذا اس سے قطع تعلق کرتے ہیں.
ما اگر کسی تخلف از هر میزان شرعی بکنه هیچ وقت باش قطع نمیکنه, خدا نکنه به خودمون حرفی بزنه, پدرش رو در میاره.
ہماری حالت جو ہے اس روایت کے ساتھ بالکل الٹا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص موازین الہیہ سے جتنی بھی دور ہو جائیں اور جتنی بھی مخالفت کریں اس کے ساتھ ہم قطع تعلق نہیں کرتے. خدا نہ کرے اگر کسی دن وہ ہم سے اپنا رابطہ ناتا یا ہمارے لیے کوئی برائی کر دے تو فوراً اس کے خلاف پرخاش ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ دشمنی کرنے لگتے ہیں کہ اس نے میرے لیے برائی کی. تو ہماری حالت ہے کہ خدا کے لیے کسی نے برائی کی ہے اسے نہیں دیکھتے ہیں, ہمارے لیے برائی کی ہے اسے دیکھتے ہیں. لیکن یہ روایت اس کا الٹ ہے.
وَوَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَوَاصِلِينَ فِي واجب است محبت من. حالا خواهم واجب است محبت او یعنی چه ها؟ واجب است محبت من بر کسانی که از هم قطع کردن دور شدن به واسطه من وصل میشن برا من وصل میشن.
اور میری محبت اون لوگوں کے لیے بھی واجب ہے. اچھا یہ بعد میں بیان کریں گے آواز صاحب کہ میری محبت واجب ہے کیا مطلب اس کو بیان کریں گے. میری محبت ان لوگوں کے لیے بھی واجب ہے کہ جو اگر وصال پیدا کرتے ہیں کسی کے ساتھ, نام نہیں ہوں عملاً عملاً کسی کے ساتھ وصال پیدا کرتے ہیں تو وہ وصال میرے لیے ہو.
وَوَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَوَكِّلِينَ عَلَيْهِ
اور میری محبت ان لوگوں کے لیے بھی واجب ہے کہ جو مجھ پر توکل کرتے ہیں.
خوب پس این چهار دسته. یک متحابین فی الله, دو متقاطعین فی الله, سه متواصلین فی الله, چهار متوکلین علی الله.
پس این چهار گروه ہوئی کہ جن کے لئے خدا کی محبت واجب ہے. ایک متحابین فی الله, خدا کی راہ میں خدا کے لیے محبت کرنے والے. دو متقاطعین فی اللہ, یعنی خدا کے لیے قطع تعلق کرنے والے. تین متواصلین فی اللہ, خدا کے لیے وصل کرنے والے. اور چار متوکلین علی اللہ, خدا پر توکل کرنے والے.
خیلی مشکل ہے. اگر انسان این چهار کار رو برای خدا انجام بده میشه محبوب خدا. یادتون باشه محب خدا شدن چیزی نیست, اینکه انسان کاری کند محبوب او بشود این هنره.
بله که یه کام اتنا آسان نہیں ہے. یہ چار صفات اپنے اندر پیدا کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اور اگر کوئی ان چار اوصاف کو پیدا کرے تو بہت بڑا مرتبہ پا گئے, اس لیے کہ یہ بن گیا محبوب خدا. محبوب خدا بننا بہت بڑی بات ہے. محب خدا تو بن سکتے ہیں لوگ, لیکن محبوب خدا بننا بہت بڑا مقام ہے, بہت بڑا درجہ ہے.
اگر جامعه به این حد برسد هیچ حقی فضیل نمیشود.
اگر کسی معاشرے میں اگر کوئی معاشرہ اس درجے تک پہنچ جائے تو کسی کا حق ضائع نہیں ہوگا.
خیلی مشکل ہے
لیکن یہ عملا بہت مشکل ہے.
خیلی مشکل ہے. شما ببینید در داستان حضرت نوح خدای به من وعده دی اهلمو حفظ کنی. خدا من انه لیس من اهل. اینجا مستقاطع فی الله, مقاطع فی الله.
واقعی نوح آپ کے سامنے ہیں اور اس میں جب طوفان آ گیا اور اس کا بیٹا دور ہو گیا تو خدا سے حضرت نوح اس کا بیٹا تھا اس کے لیے سفارش کی کہ پروردگار وہ میرے اہل میں سے ہے. تو خدا کی طرف سے آواز آئی کہ نہیں وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے, انہو عمل غیر صالح. تو اب جب خدا کی طرف سے آیا تو خدا کے لیے حضرت نوح نے اپنے بیٹے سے تقاطع کیا, متقاطعین فی اللہ, قطع تعلق کیا. اپنا بچہ ہے قطع تعلق کر لو.
در مرتبه ہو امنی عرام فیل بنام انی از بہو جاوته بل موتو مرسد سیدی تو نی اجازہ من از صابر کیا لکنی آسانه.
یا حضرت ابراہیم کا وہ واقعہ کہ اپنے بیٹے کو ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک عرصے کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا ہے, اتنا خوبصورت اچھا بیٹا, اور اسے جب حکم ہوا خواب میں دیکھا کہ اسے ذبح کرنا ہے تو کہا پروردگار میں راضی ہوں, اور بیٹے سے بھی کہہ دیا, اس نے بھی کہا یا رب اتفعل. ما تو عمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ خدا کی طرف سے جو آپ کو حکم ہوا ہے وہ بجا لا، اور میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں.
در متواصلین هم همینطوره. شما بید ملک اشتر سپه سالار لشکر علی.
متواصلین فی اللہ میں بھی یہی بات ہے، حضرت مالک اشتر جو علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سپہ سالار ہیں،
آمد در بازار کوفه با یکی از بازاری ها که کاسبی بود حاضریت بخاره برای که فحشی شده بد اخلاق بود فحاشی کرد.
اون مالکشتر فحش
نه نه اون به مالک بشد بله سفر
که با حضرت مالک اشتر کوفه کے بازار میں جا رہے ہیں اور ایک بدخماش آدمی اس نے کسی بات پر غصہ ہے اور مالک کو گالی دی، مالک اشتر کو سپہ سالار کو.
حضرت مالک راشو گرفت و رفت. بعد بعضی آنها گفتن بارا سپه سالار لشکر علی است.
البته وہ نادانی میں یعنی نا سمجھتے ہوئے کہ یہ سپہ سالار، اسے نہیں پتا تھا، اسے سوچو کوئی ایک عام کوفی آدمی ہے کسی بات غصہ ہے گالی دے گی. اب حضرت مالک اشدر نے کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا، کچھ نہیں کہا، اپنا راستہ لے لیا اور چلے گئے. بعد میں کسی نے کہہ دیا تم نے کیا کیا بدبخت، یہ تو علی بن ابی طالب کے سپہ سالار ہیں، تم کس سے بول رہے تھے، تم کچھ پتا بھی ہے؟
احمد به دنبال مالک از بعضی ها پرسید، گفتن رفته تو مسجد.
اور یہ شخص اب گھبرا گیا اور کہا کہ میں میری تو خیر نہیں ہے، لہذا میں جا کے مالک سے معافی مانگوں. لہذا حضرت مالک اشتر کے پیچھے چلا گیا اور کسی نے ان سے کہہ دیا کہ مالک اشتر ابھی مسجد میں گئے ہوئے ہیں،
دارے نماز میکنے،
یہ مسجد میں گئے اس کے پیچھے پیچھے.
صاحب کیا نمازش تمام شد
اور دیکھا کہ مالک نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ شخص کھڑا رہا یہاں تک کہ حضرت مالک کی نماز تمام ہو گئی.
بعد آمد چلو
آگے بڑھا.
آقا ببخشید من جسارت کردم.
آگے بڑھ کے کہا کہ صاحب مجھے معاف کر لینا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے جسارت کی.
گفت اتفاقا من آمدم مسجد دو رکعت نماز خوندم و از خدا خواستم که به تو توفیق بده این حالت تو ترک کنی.
الله شخص میں مسجد میں آیا ہی اسی لیے ہوں، آپ کی وہ حالت دیکھی مجھے افسوس ہوا کہ کوفے کا مومن اتنا بد اخلاق کیوں ہو گیا ہے، جو حالت میں یہاں آیا ہوں آپ کے لیے کہ دو رکعت نماز پڑھوں، اس کے بعد دعا کروں کہ خدایا اس کو اس کی یہ بد اخلاقی اور بد خصلتی کو اس سے چھین لے. میں آیا ہی اسی لیے ہوں.
دو تا برادر به ہم چیز کردن از ہم جدا شدن، متواصلین فی اللہ، آمده برا تواصل.
یہ ہے تواصل کی ایک مثال کہ دونوں کے درمیان جدائی ہوئی تھی، اس گالی گلوچ کے نتیجے میں ظاہر جدائی ہو جاتی ہے، لیکن فی اللہ خدا کے لیے انہوں نے تواصل اختیار کیا.
عجیب واقعا از امیر المومنین سوال کرد چرا اینقدر تو مالک مالک میکنی، اینقدر به مالک علاقه داری؟
واقعا عجیب ہے کہ مالک اشتر کتنی عظیم شخصیت تھی کہ حضرت سے پوچھا گیا کہ مولا آپ یہ بار بار مالک کا نام اپنی زبان پہ لیتے ہیں، کیا وجہ ہے مالک اشتر کہتے رہتے ہیں؟
حضرت فرمود ہر چی که من فکر میکنم مالک هم رو فکر
کہ میں کس طرح سے مالک ہونا چاہوں، جس طرح میں سوچتا ہوں مالک اسی طرح سوچتا ہے، اور کتنا بڑا مقام ہونا چاہیے مالک.
شاید سخت ترین دستورات اخلاقی اسلام این ها بود، هیچ دستور اخلاقی به این سختی نیست.
اسلام کے اخلاقی دساتیر میں سے یعنی فرامین میں سے سخت ترین دستور شاید یہی ہوں. اگر آپ کو ناپسند ہے لیکن خدا کے لیے اس کے ساتھ تواصل اختیار کرو،
حب فی اللہ،
پسندیدہ ہے خدا کے لیے اس سے قطع تعلق کرو،
حب فی اللہ، بغض فی اللہ، تواصل فی اللہ، تراحم فی اللہ، خیلی مشکل ها.
یہ بہت مشکل کام ہے کہ خدا کے لیے محبت رکھنا، خدا کے لیے دشمنی رکھنا، خدا کے لیے تعلق قائم کرنا، خدا کے لیے قطع تعلق کرنا، یہ بہت مشکل کام ہے.
اگر جامعه ما به این حد برسد هیچ اجنبی یہ نمیتونه درش مداخله کنه.
اگر ہمارے معاشرے میں یہ اوصاف حاکم ہوں اور معاشرہ یہاں تک پہنچ جائے تو کوئی اجنبی قدم نہیں رکھ سکتا ہے معاشرے میں.
در این معاشره اونچنان حب و بود بین افراد مستحکم میشه و با حب و بود هیچ وقت طلب هم از هم ندارن. چرا؟ چون به لاه.
یاد رکھیے کہ اگر محبت فی اللہ ہو تو پھر ایک دوسرے سے کوئی توقع بھی نہیں رکھیں گے. عام طور پہ محبتوں میں ایسا ہوتا ہے, محبت ہے, محبت کے بعد پھر توقعات ہیں, وہ توقعات پوری نہیں ہوتی پھر دشمنی ہوتی ہے. یہی ہوتا ہے نا, محبت کے نتیجے میں جو توقعات ہیں وہ پورے نہ ہوں تو پھر دل کھٹا ہو جاتا ہے. لیکن اگر محبت فی اللہ ہو تو کوئی توقع بھی نہیں ہے. توقع نہیں ہے تو پھر اس کے نتیجے میں کبھی بھی دوبارہ دشمنی پیدا نہیں ہوگی.
حالا این وجبه چه در این حدیث قدسی یعنی چه؟ این هم باید معلوم بشه.
خب ابھی اتنا معلوم ہوا کہ چار گروہ ہیں اور ان کے لیے خدا کے اوپر محبت واجب ہے. اب یہ وہ مرحلہ آ گیا کہ اب اس کو ہم چھیڑیں اور بیان کریں کہ یہ کیا مطلب کہ خدا پر محبت واجب ہے.
واجب یعنی چھے؟ یعنی نماز واجب است مثل اینه, روزه واجب است مثل اینه.
نه خوب غور کریں جی, ہم پر کچھ چیزیں واجب ہیں, حج واجب ہے, روزہ واجب ہے, نماز واجب ہے, یعنی یہ کام ہمیں کرنے ہیں, نہیں کریں گے تو مثلا سزا ملے گی. خدا پر واجب ہے کیا مطلب؟
یعنی تکلیف خدا,
یعنی خدا کی ڈیوٹی ہے.
نه اینجا سخن از وجوب تکلیفی در مقابل حرمت تکلیفی نہیں.
یہ وجوب جو انسان کے اوپر وجوب ہے اس کی طرح نہیں ہے کہ مثلا کسی کی طرف سے کہ خدا کے اوپر آرڈر لاگو ہو جائے اور کہ وہ یہ کام کرے, یہ اس معنی میں نہیں ہے کہ جسے وجوب تکلیفی کہا جائے.
این وجبه یہ در اینجا معنی چیه کہ خدا میگه بر من واجبه؟ وجبه در اینجا به معنای ثبوت قطعی است. خوب دقت کنید.
دیکھیں میں ایک مثال آقا کی اجازت سے نظیر کشم طولانی نہ نہیں, جیسے خدا کے لئے وجود واجب ہے, واجب الوجود. واجب الوجود کے کیا معنی؟ یعنی وجود اپنانا واجب ہے. نہیں بلکہ ثبوت قطعی. تو جس طرح سے وہاں ثبوت قطعی ہے اسی طرح یہاں پر بھی وجبت علی محبتی, یعنی میرے اوپر محبت واجب ہے, یعنی میرے اوپر,
یعنی قطعا این چنین هست,
یعنی قطعا محبت ہے, یعنی یقینی ہے,
نہ اینکه خدا مکلف است,
نہ یہ کہ از خدا پر کوئی ذمہ داری آ گئی,
یعنی قطعا این چنین میشه میکنم و میشود.
بس یہاں وجوب به معنی بدتیت اور قطعیت کے معنی میں.
خب حالا
نہ تکلیف اور ذمہ داری کے معنی میں,
یعنی قطعا این چنینه. به عنوان وعده باید بهش نگاه کرد. وعده ثابت, وعده محقق, وعده قطعی.
جی یعنی وعده قطعی اور ثابت شده وعده اس معنی میں.
پس یادتان باشه هر جا در مباحث کلامی, هر جا در مباحث کلامی این نوعی نکته است که معمولا تذکر ندادن, حتی اونایی که کتاب در کلام نوشتن, هر جا در مباحث کلامی و عقایدی دیدید عنوان وجوب بر خدا آمده معناش ثبوت و قطعیت است. لاغه
چرا نوشتم؟
کی؟
دیدم
کجا دیدم؟
نمیدم بله که مثلا خدا عادل ہے, خدا پر عدل واجب ہے اور خدا پر محبت واجب ہے, یہ وجوب کے لفظ مثلا جہاں پر بھی کلام میں, علم کلام میں آپ کو مل جاتا ہے تو اس کے معنی یہی ہیں, بقیت, قطعیت, اس معنی میں جات, نئین حتمیت کے معنی میں, نئین کہ خدا پر کوئی حکم لاگو ہو گیا, اس معنی میں نہیں ہے. یہ ہمارا وجوب ہے کہ جس میں ہم پر کوئی حکم لاگو ہوتا ہے, خدا پر کوئی حکم لاگو نہیں ہوتا ہے. اسی لیے بعض مسلمانوں کو غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ بعض چیزوں میں کہتے ہیں خدا پر کوئی چیز واجب نہیں ہے.
یا بر خدا واجب است این چنین بکنند, یجب علی الله تعالی کذا. خب حالا پس تا اینجا معنای وجوب هم معلوم شد, یعنی قطعیت, ثبوت, حتمیت, و اینکه خدا این کارو میکنه, یعنی او اگر دوست داشت منم دوستش دارم.
بله یعنی یه حتما ہے اسی طرح واقعیت ہی ہے کہ اگر کوئی میری راہ میں محبت کرے تو میری محبت ہے اس کے لیے، یہ معنی ہے.
حالا خدا همه این حرفا رو که داده مال چیه؟ مال این است که ما را حل بدهد به طرف دوست داشتن، قطع کردن، تواصل، تراهم، توکل برا او رنگ خدایی پیدا کنه.
یه سبیسیه که همه اندر رنگ خدایی پیدا ہو، الہی صبغہ پیدا ہو، اس کے لیے یہ سب کچھ. اگر ہم اپنی محبت خدا کے لیے کریں، تعلق خدا کے لیے قائم کریں، قطع تعلق خدا کے لیے کریں اور خدا پر توکل کریں تو ہمارے اندر رنگ خدایی پیدا ہوگی.
اگر سعادت میخواید باید محبوب خدا باشید
اور اس کے نتیجے میں محبوب خدا ہو جائیں گے، اور اس سے بڑھ کر کوئی سعادت نہیں ہے. حقیقی سعادت محبوب خدا ہونا ہے.
اگر میخواید محبوب خدا بشید، بس تقابل الله، تواصل فی الله، تقاطع فی الله، توکل علی الله داشته باشید.
اور خدایی رنگ پیدا کرنا چاہتے ہیں، خدا کے محبوب بننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اوصاف پیدا کرنا ضروری ہے.
و بدانید که حب برا غیر الله، تقاطع برا غیر الله، تواصل برا غیر الله، غفلت محضه، غفلت محضه، بی تفاوتی محضه، دور شدن از خدا.
اور یاد رکھنا کہ اگر ہماری محبتوں کا محور خدا نہ ہو، دشمنیوں کا محور خدا نہ ہو، اور ہمارے قطع و وصل خدا کے لیے نہ ہو، تو یہ غفلت ہے، اور اس غفلت کے نتیجے میں لمحہ بلمحہ ہم خدا سے دور تر چلے جائیں گے.
باید محبت به او داشت، باید محبت به او داشت، خوب باید برا او باشه.
باید محبت ہونی چاہیے، لیکن یہ محبت خدا کی.
ہو چند تا سوال میخوام بکنم. چرا دلت میخواد با برادرت باشی؟
اب چند سوالات کرتا ہوں ذہن کو جھنجھوڑنے کے لیے.
چرا
توجہ رکھنے کے لیے؟ پہلا مثلا پہلا سوال کہ آپ اپنے بھائی سے کیوں محبت کرتے ہیں؟
بھائی بہو باشی نا چرا مقیم باو
جی محبت کو نہ کریں کہ آپ اپنے بھائی کے ساتھ کیوں رہتے ہیں، کیوں بھائی کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں؟
چون مقیم محبت بشت کریں، چون محبت بشت کریں،
اس لیے کہ آپ کی محبت ہے.
چرا مقیم با رفیقت باشی؟
اپنے دوست کے ساتھ کیوں رہتے ہیں؟
چون محبت بشت کریں،
اس لیے کہ محبت ہے.
چرا صفره نونو که میبینی کیف میکنی؟ چون محبت بشت کریں.
دسترخان پر پسندیدہ غذا نظر آ جائے تو آپ کو کیوں مزا آتا ہے؟ اس لیے کہ اس سے محبت ہے.
چرا فرض کنید کفش نو که میخری پا میکنی بهش نگاه میکنی؟ چون محبت میکنی.
نئے جوتے، پسندیدہ جوتے خریدے ہیں تو ایک چلتے چلتے بھی اچانک آپ کی نظر جوتے کی طرف چلتی ہے، کیوں ایسی ہوتی ہے؟
چرا یہ
پسند ہے؟
یہ ماشین نو که میخری هی نگاش میکنی، ہاں یہ دست والا دست میکنی میکنی، چرا؟ چون محبت بهش داری.
اسی طرح اگر گاڑی آپ نے خریدی ہے تو نئی گاڑی بار بار اسے دیکھتے ہیں، وہ خیال رکھتے ہیں، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اس لیے محبت ہے.
چرا وقتی یہ لباس نو می پوشی؟ ہاں محبت بهش داری.
نئے کپڑے خریدے ہیں اور اس پر کوئی تنکا ونکا بھی لگ جائے تو اس کو جھاڑ دیتے ہیں، یہ کیوں ایسی محبت ہے؟
چرا برا بچہ دلت ہے دلت تھائی میشے محبت بهش داری؟
بچے کے لیے آپ کا دل کیوں دھڑکتا ہے؟ اس لیے محبت ہے.
چرا مال دنیا رو اینقدر دنبالشی؟ محبت بهش داری.
اسی طرح مال دنیا کے پیچھے آپ کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے محبت ہے اس سے.
چرا وقتی که میخوان از این دنیا ببرنده هی نمیخوای بری؟ چون محبت بهش داری.
اور جب آپ کو اس دنیا سے لے جایا جاتا ہے تو اس وقت بھی آپ کا جی نہیں چاہتا ہے کہ آپ یہاں سے اٹھ کے جائیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا دل یہاں لگا ہوا ہے.
محبت داشت. چطور وقتی میخوای سراغ او بری نمیخوای بری؟ چه خبر شده؟
اور جب خدا کی طرف آپ جانا چاہیں تو زیادہ وہ شوق پیدا نہیں ہوتا ہے. کیوں؟
چرا علی وقت که ضربت به فرقش میخوره میگه فوز تو برم بل کعبه؟ چون رس داره میرسه، محبت اونجاست، محبوب اونجاست.
یه همانی حالت هست، لیکن مولا کو دیکھیجی یا آپ کے سر مبارک پر ضربت پڑتی ہے تو قسم کھا کے کہتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم میں فائز ہوا، کامیاب ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی محبت اس طرف ہے، وہ اسی کو فیض سمجھتا ہے، اسی کو فوز سمجھتا ہے.
یہ بچے دو ماہ یک ماہ به یک جا فقط محبت دارد، اونم پستان مادر. درستی؟
ایک بچہ دو سال کا،
دو ماہ ہے؟
نا، دو مہینہ تین مہینے کا ایک بچہ ہوتا ہے تو اس کو صرف آغوش مادر سے محبت ہے اور کسی چیز سے محبت نہیں،
ہیچ اور سے دیگه نداره،
اور کوئی انس نہیں ہو
سکتا. دارے؟ ہاں دارے یا نا؟ دارے؟
نا
الله لبن و عبی طالب آنس بالمو من الدر به صدی امه.
سبحان الله. اور اب وہ جو حضرت نے بات فرمائی ہے ارشاد، اس کی حقیقت سمجھنا تھی. دیکھیں ایک دو تین مہینے کا بچہ، اس کی تمام توجہات کا محور آغوش مادر ہے، اسی ایک سے محبت کرتا ہے. وہ کسی سے ہے محبت؟ کوئی گاڑی، مکان، دولت، یہ کچھ بھی نہیں، صرف آغوش مادر. اب علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ خدا کی قسم، ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنا ہی مانوس ہے، موت سے اتنا ہی مانوس ہے جتنا کہ دو تین مہینے کا بچہ آغوش مادر سے مانوس ہو.
در این عجیب، در این عبارت، اون وقتی که اون سے بسری دارد میگه ابن ابی طالب. معجزه است کلام، معجزه است.
کتنا لطیف، کتنا خوبصورت کلام ہے، اور کتنی بڑی بلاغت ہے اس کے اندر کہ تشبیح جو دی ہے وہ اس بچے سے دی ہے جو آغوش مادر سے مانوس ہوتا ہے. یہ انس انس خالصانہ ہے، اور اس انس خالصانہ کی طرف اشارہ بھی ہے.
میخوام دستتون رو بگیرم یه قدری ببرمتون بالا. خب حالا ببینید مسئله چقدر مهمه. خب حالا ما میگیم محبت داریم، میخواییم واقعا محک بزنیم خودمون رو، امتحان کنیم خودمون رو، ببینیم واقعا محبت داریم به اون.
اگر هم میں سے کوئی بھی کہتا ہے کہ ہے مجھے خدا سے محبت ہے تو آزمائیں اپنا آپ کو، ہے محبت؟ ہے؟ آزمائیں.
عجیبه در بین برادران امیرالمومنین علی ابن ابی طالب سلام علیه نسبت به عقیل از همه بیشتر علاقه داشته، خیلی عقیل رو دوست داشته.
حضرت علی علیه السلام که جتنے بھائی، چار بھائی ہیں کل، ان میں حضرت علی عقیل کو بہت پسند کرتے تھے. بہت
عقیل در یک جنگی اسیر شد در اسیر شد بله.
ایک جنگ میں حضرت عقیل اسیر ہوئے، گرفتار ہوئے، مسلمانوں نے اسے گرفتار کر دیا.
امیر پیغمبر اکرم امر عقیل رو محبت کرد به علی ابن ابی طالب.
حضرت رسول اللہ نے عقیل کے معاملے کو سونپ دیا علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں.
همه هم علاقه علی رو به عقیل میدونن،
سب کو پتا ہے کہ علی عقیل سے کتنی محبت کرتا ہے.
بهش گفت برادر یه مسلمان بشو.
حضرت نے عقیل سے کہا بھائی جان اسلام کو اختیار کر لو. کہا نہیں.
دیگران آمدن علی ابن ابی طالب به عقیل و عقیل بدان من علی اقدام میکنم، به وظیفم عمل میکنم، زیر بار نرم امیر رو عقیل رو کوبید به زمین تا خواست کار رو تمام بکنه.
عجب که حضرت نے فرمایا کہ بھائی جان آپ سے میری بہت محبت ہے، لیکن اس کے باوجود یاد رکھنا اگر تم اسلام قبول نہیں کرو گے تو میں اپنے وظیفے پہ عمل کروں گا. اس نے کہا نہیں قبول کرتا ہوں. تو حضرت نے عقیل کو اٹھا کے مار دیا زمین اور اس کا کام تمام کرنا چاہتے تھے کہ اسے روک دیا گیا.
تسلیم شاہ میں اسلام دیا
جی, کہا کہ نہیں میں اسلام قبول کرتا ہوں.
بہش امیروں کو پھرسی دی, جان تھا از دست بدی.
حضرت نے عقیل سے کہا کہ کیا ڈر گئی, جان جانے کا خوف تمہیں لاحق ہوا؟
عرض کرد نہ نہ برادر تو ہستم.
کہا کہ علی میں تمہارا بھائی ہوں, تمہارا بھائی کہیں ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ میں کوئی ڈرا وارا نہیں ہوں.
دقت تو ہم بھی تو نہیں آتی,
لیکن میں تمہاری اس دقت کو بھی دیکھ رہا ہوں.
میدانم بی خود به جای محبت پیدا نمی کنی.
میں جانتا ہوں کہ تم کسی چیز سے محبت کرتے ہو تو تمہاری محبت بلا وجہ نہیں ہو سکتی.
میدونم من هم برادر نزدیک نزدیک تو هستم
اور میں تمہارے ساتھ بہت کلوز ہوں, بہت قریب کا بھائی ہوں.
اما تو چیزی رو در این عالم درک کرده ای و عاشق او شدی که این عشق تو بی حساب نیست. گفتم منم تبعیت کنم از اون از تو.
کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ باوجود ہی کہ مجھ سے تمہاری اتنی شدید محبت ہے, اس کے باوجود اس عالم میں کسی ذات سے تمہاری محبت ایسی ہو گئی ہے کہ اس کی محبت میں تو مجھے زمین پہ پٹخ دیتا ہے.
انسان
سے میں سمجھ گیا کہ کوئی ہے حقیقت.
انسان در بهشت محبت, میخوام دستتون بگیرم برید بالاتر, انسان در بهشت محبت کاری میکند به جایی میرسد که بهشت موجود عالم عاشق او میشود و مشتاق او میشود.
انسان, یه طور از خوبصورت جمله ہے, غور کیجیے. انسان محبت کی بہشت میں قدم رکھنے کے بعد کچھ ایسے کام کرنے لگتا ہے کہ عالم کی بہشت اس کے لیے مشتاق ہو جاتی ہے.
اون بہشتی کہ ہمیں یہ محامرین مشتاق ان کسی می شود که در وادی محبت, در وادی محبت یک کتاب دارد و موحد.
وہ بہشت کی جس کے لیے سارے مسلمان متمنی ہیں, وہ بہشت عاشق ہے ان لوگوں کی کہ جو بہشت محبت میں یکتا ہیں اور بہشت محبت کے سلسلے میں موحد ہیں, ان کی عاشق ہوتی ہیں.
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجنة الى سلمان اشوق من سلمان الى الجنه.
روایت میں ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلمان بہشت کا جتنا شوق رکھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ بہشت سلمان کے شوق میں.
سلمان عاشق بہشت نیست, بہشت مشتاق سلمان
ہے. کہ سلمان جو ہیں مشتاق بہشت نہیں ہیں بلکہ بہشت عاشق سلمان
ہیں.
اسی کا تو اندازہ لگائیے کہ حضرت امیر نے سلمان سے ایک دن کہا کہ سلمان بہشت تمہیں پسند ہے, تم عشق رکھتے ہو بہشت کا, کہا مولا آپ ہوں گے وہاں پر؟
فرمود اگر من نباشم تو اون بہشت برا سلمان جہنم ہے.
حضرت نے فرضی طور پہ کہا کہ اگر میں نہ ہوں تو, کہا مولا آپ نہ ہوں تو وہ جگہ میرے لیے جہنم ہے, وہ بہشت نہیں ہے میرے لیے.
چرا بہشت مشتاق سلمان ہے؟
معلوم ہو گیا کہ بہشت کیوں عاشق ہے سلمان کا.
چرا بہشت مشتاق سلمان ہے؟ به تعبیر رسول اللہ چون سلمان در بہشت معنویت قرار داده.
کیا کہہ رہے ہیں, پتہ چل گیا کہ کیوں بہشت مشتاق ہے سلمان کے لیے؟ اس لیے کہ سلمان بہشت معنویت میں ہیں, بہشت حب علی میں ہیں, لہذا جنت اس کے لیے.
کسی کی در اون بہشت قرار میگیره تنزل نمی کنه.
جو اس بہشت میں ہوتا ہے وہ ہمیشہ مترقی ہے, گرتا نہیں ہے, بلندی کی طرف جاتا ہے.
تنزل نمی کنه. ولذا این روایت رو ببینید، این عبارت رو ببینید، ان لله تعالی جنت لیس فیها حور ولا قصور ولا لبن ولا عسل.
خدا کی جنتوں میں سے ایک جنت ایسی ہے کہ اس میں نہ حور ہیں، نہ قصور، نہ کوئی دودھ کی نہریں، نہ کوئی اور چیز، کچھ بھی نہیں، لیکن ہے بہشت.
بهشتی که در او حور و قصور و لبن و عسل مال فرشتیان است.
کو بهشت کی جس میں حور و قصور و عسل کیا کہتے شہد اور دودھ کی نہریں بہتی ہیں، وہ فرشیوں کی بہشت ہے. یعنی فرشی انسانوں کی، جو سطح لوور کلاس کے جو انسان ہیں ان کی بہشت ہے یہ.
بس اون بهشتیه، در اون بهشت چی میدن؟ اون بهشتی که اصل و طعام درش نیست، لبن و جراب درش نیست، چه رزقی در اوست؟
وہ بهشت جو علویین کی بهشت ہے، جہاں پر کوئی اصل نہیں ہے، جہاں پر کوئی دودھ نہیں ہے، جہاں پر کوئی طعام نہیں ہے، جہاں پر کوئی غذا نہیں ہے، وہ بهشت کون سی بهشت ہے؟ وہاں کی غذا کیا ہے؟
غذای اونجا چیز؟ چی میدن به این بهشت یا به این اهالی وادی محبت چه میخوراند خدا؟
تو یہ وادی محبت کے بهشتیوں کے لیے، علوی بهشتیوں کے لیے کیا ہے؟ کیا اس میں دیا جاتا ہے غذا میں؟
میگه در او قضا و اینا نیست، پس چیه؟ بل یتجلا فی ها ربنا راه کن متوسما.
بلکہ وہاں اس بهشت میں ان کے سامنے ان کے پروردگار کی تجلی ہوتی ہے، ذہک اور تبسم کی حالت میں.
حالا مراد از ذہک و تبسم خدا در اون تجلی چیز براتون بگم؟
تو یہ تجلی خداوندی ذہک اور تبسم کی حالت میں، ذہک یعنی ہنسنے کی حالت کو کہتے ہیں، تبسم، تبسم اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہ اس حالت میں خدا کی تجلی، اس سے کیا مقصد ہے؟
این عبارت یعنی خدا اشراق نوریه خود را بر اینها میتاباند،
یعنی پروردگار عالم ان کے اوپر اپنی اشراق نورانیت کو چمکا دیتا ہے.
چرا؟ چون اینها منورند به اون تجلی در سرزمین قدس الهی، نه در سرزمینی که بهشت لبن و عسلی در اون هست.
اس لیے کہ وہ سرزمین قدس الهی میں اسی نور سے متجلی ہیں، لہذا ان کے اوپر اسی نور کی تجلی ہوگی.
محبت اینه، اللهم انی اسألک حبک. امام می فرماید و حب من یحبک و حب کل عمل یوصلنی الی قربه.
پروردگارا دعا میں ہے، یہ معصومین کے کلام میں آیا ہے کہ رام سجاد فرماتے ہیں، پروردگارا میں تجھ سے تیری محبت کی خواہش رکھتا ہوں، اس کا سوال کرتا ہوں، اور تجھے چاہنے والوں کی محبت اور ان اعمال کی محبت کی جو عباد کو تم تک پہنچا دیتے ہیں، ہمارے تک وصول کے ذریعہ ہیں، ان کی محبت مجھے چاہیے.
به حضرت در عرفه فرمود من الذی ذاق حلاوت حبک فرام منک بدن، فرام منک بدن.
اور دعای عرفه میں یہ جملہ ہے کہ وہ شخص کون ہے کہ جس نے تیرے محبت کے ذائقے کو چکھا اور پھر اسے چھوڑ کر کسی اور کی طرف گئے، کیسے ممکن؟
حالا سلمان اگر در این بهشتی که نه حور است، نه قصور است، نه عسل است، نه لبن است، بلکه تجلی اوست، اگر قرار گرفت بهش بگن بیا برو بابا تو اون بهشت، نمیگه به من جفا کرده ای؟
خب اب سلمان اگر اس مرتبه تک پہنچ گیا ہے کہ اور اس کے لیے وہ بہشت عطا کی جاتی ہے کہ جس میں نہ کوئی حور نہ قصور نہ عسل نہ بسل مثلا نہ دودھ نہ شہد, اس سے ہٹ کے اس سے بلند بہشت میں اسے قرار دیا جائے اور اس سے کہہ دیا جائے کہ جنت الفردوس میں جائیے کہ جہاں حور اور قصور ہیں تو یہ ان کے ہاتھ میں ناانصافی نہیں ہوگی. اس لیے تنزل ہے.
آیا سلمان نمیگوید بابا عسل و لبن و طعام و شراب ملائم و مناسب با حیوانیت است, اما عاشق و محب حیوان نیست, عاشق و محب است.
جناب یہ دودھ اور شہد اور یہ چیزیں کھانے پینے کی چیزیں اور اسی طرح سے حور اور قصور یہ تو حیوانیت کے ساتھ ہم صرف ہیں, اور میں جہاں پر رہتا ہوں میری غذا محبت ہے, میں وادی محبت کا مکین ہوں, تو وادی محبت کے مکین کا کیا تعلق ہے حیوانیت کے ساتھ؟
وجبت محبتی للمتحابین فی,
جو میری راہ میں
حب برا او,
میرے لیے محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے میری محبت واجب ہے.
خب حالا میپرسیم ما چرا حب به رفیق, زن, بچه, سفره, ماشین, لباس, خانه نرفتن از اینجا؟ چرا
ان چیزوں سے جن کا نام آواز آتا بھی اور آپ چونکہ سمجھتے ہیں لہذا تکرار نہیں کرنا چاہتا ہوں, کیوں ہمیں ان چیزوں سے محبت ہے؟ کیوں ایسا ہے؟
چرا نمیشه خود صادق بشی؟
ذرا اپنے آپ کے ساتھ سچائی کے ساتھ سلوک نہ کریں, اپنے آپ کو فریب نہ دیں, سچائی کے ساتھ بات کریں.
سخته ها, این لائن یه لائن خاصیه, جلوتر بریم خیلی خراب میشه کار, بیشتر از این جلو نمیریم.
یک لائن ہے سلوک کا, ایک راستہ ہے, اور یہ اتنے آسانی کے ساتھ اس سے آگے نہیں بڑھا جا سکتا ہے, اور پوری تیاری کے بغیر آگے بڑھیں گے تو ہو سکتا خطرناک بھی ہو.
مل مہان
اس سے آگے نہیں بڑھیں گے, یہ ہمارے لیے نہیں ہے.
مل مہان نہیں,
ہم اس وادی کے نہیں.
وہاں باید لائن رو عوض کریں, بریم تو ہم بسائی قبلی,
تو ہم اس لائن کو چھوڑ دیں, وہی اپنی سادہ سی لائن جس پر ہم چلتے ہیں اسی پر چلیں.
ولیکن برا ہم انقدر که بهتون بگم ماها اهل این لائن نیستیم, یک تکی رو براتون بگم این جالب
در این حال ایک ٹکڑا میں آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہتا ہوں, شاید جالب توجہ ہو.
روابع رو شنیدی؟ رابعه ها
که یه روابع کبھی سنا ہے؟ روابع یعنی
رابعه ها, چهار تایی
چار چار والے
شنیدی؟ خانم هایی هستن تو تاریخ که معروف هم به روابع و رابعه ها.
کچھ خواتین ہیں جو مشہور ہیں اسی نام سے,
مثل عبدال.
دیکھئے رابعہ کیا نام تھا, رابعہ بصری نام سنا ہے؟
رابعہ اکثر تو
رابعہ بصری ہوتا ہے,
بصری
کے رابعہ بصری یہ نہیں آیون متصوشہ داری اس میں آدم ابو خانوم نہیں بنا
حالا این خانوم خراب نکنید با ایتون نایس هم داشتیم بایدار ولی نایس هم دارد. خب ما چیز دیگه هم داریم, مثلا عبدال سمانیه, عباد سمانیه, یه چیزایی زنهای معروفی بودن تو آدم, عباد سمانیه بودن, عبدالی هستن بودن, الان هم هستن عبدال, بماند کار به این نداریم.
تو یہ عباد سمانیہ ہیں, روابع ہیں اور عبدال ہیں.
کانت حاجتن فی طریق مکہ, خواست داشت این رابعه داشت میرفت برای حج به طرف مکہ.
انہی روابع میں سے ایک رابعہ کے بارے میں ہے کہ یہ حج کے لیے مکہ کے راستے پہ چل رہی تھی.
فَأَقْبَلَ إِلَيْهَا رَجُلٌ یه مردی آمد جلوش، خانم رابعه بزرگواز آمد ایستاد در مقابلش و قال یا حالهی کلی به کلک، کلی به کلک مشغول، تمام وجود من، شراشر وجود من به کل تو مشغول، تو رابعه هستی.
یک آدمی سامنے آیا اور اس نے کہا کہ کلی بے کلی کی مشغول ہو، میرا پورا وجود تمہارے پورے وجود میں مشغول ہے، یعنی میری پوری توجہ آپ کی طرف ہے،
یعنی میں فانی در تو ہوں،
مطلب یہ ہوا کہ میں تم میں فانی ہوں،
یعنی محبوب من تو،
یعنی میری محبوب آپ ہیں،
مطلوب من تو،
میری مطلوب آپ ہیں.
فقالت یا هذا، گفت ای من، ان کنت صادقا فکلی لک مبذول، اگر تو صادق باشی تمام وجودم رو بذل تو میکنم.
ای شخص، اگر تو اپنے اس کہنے میں سچے ہو، جو تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے، تو میرا پورا وجود تمہارے راہ میں بدل شدہ ہے، میں اپنے وجود کو بدل کرتی ہوں تمہارے لیے،
ہمیں چیزم رو در راہ تم در گر صادق باشی،
اگر تم سچے ہو تو میں تمہارے راہ میں اپنا پورا وجود دے دیتی ہوں.
اِنَّا إِلَّا أَنَّ لِيَ أُخْتًا أَحْسَن مِنِّي وَهُوَ وَرَاكَ، اما بدون من یک خواهر دارم از من خیلی بهتره، او پشت سر تو،
لیکن یہ یاد رکھنا میری ایک بہن ہے وہ مجھ سے بہت بہتر ہے، جو کہ تمہارے پشت ہے، تمہارے پیچھے ہے.
فلتفت رجل، مرد برگشت پشت سرش نگاه کرد، فلتمت پر رابعت و علا وجهه، رابعه یک سیدی محکم کوبید به صورت،
تو وہ اسے دیکھنے کے لیے پلٹ گیا پیچھے کی طرف، جیسے ہی پلٹ گیا ایک زبردست تھپڑ رابعہ کی طرف سے اس کے چہرے پہ پڑ گیا.
فقالت الیک انی، دور شو،
کہا کہ دور ہو جاؤ مجھ سے،
یا بطال ادعیت محبتنا ثم نظرت الی غیرنا، ادعای محبت میکنی نگاه به دیگری،
اے دھوکہ باز، تم محبت کے ادعا کرتے ہو اور نظریں کسی اور کی طرف ہیں.
ادعا اما خدا، ما ادعای محبت او رو میکنیم ولی دروغ میگیم، یک بار هم نهیب به ما نمیزد.
ہم لوگ بھی کبھی کبھی خدا کی محبت کا ادعا کرتے ہیں لیکن جھوٹ بولتے ہیں، جبکہ ہماری نظریں سب چیزوں پر ہیں، خدا ہی پر ہیں، اس کے باوجود ایک دفعہ بھی تھپڑ نہیں مارا.
نہیں بنا ادعای محبت امام زمان میکنیم انقدر با آقا جفا میکنیم،
امام زمان کی محبت کا ادعا کرتے ہیں لیکن اس کے حق میں اتنا جفا بھی کرتے ہیں،
ایک بار نفرین امون نمی کنیم،
کریم انہوں نے بدعا ہمیں نہیں دی.
درست ہے نا، رابعه سیلی میزند اما خدای رابعه باز هم دست بر سرمون میکشه،
لیکن رابعه کا خدا ہماری ان بے توجهیوں کے باوجود ہمارے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں.
بگذاریم، این بحث بحث عجیب و غریبی،
بحث محبت بہت عجیب و غریب بحث ہے،
این لای را اگر بخوایم بریم به بد جایی میرسیم، همه مرد رفوزه میشیم و مردود بگذار بگم.
یا کو صاف بتا دوں کہ یہ راستہ وہ ہے کہ اگر اس راستے پر چلیں گے تو یقیناً ہم سب کو فیل ہوگا،
مردود،
یہاں کوئی پاس ہوگا نہیں،
ہم کو ہم مردود ہوں، میں عنایت دیتا
بالے فیل کو فارسی میں مردود کہتے ہیں، لیکن مردود کے اور بھی معنی ہیں، لہذا کہتا فیل کا لفظ استعمال نہ کریں، مردود کا لفظ استعمال کریں، یہاں اگر ہم آگے بڑھیں گے تو ہم مردود ہو جائیں.
اما ان خدای بزرگ، ان امام رؤوف،
لیکن وہ خدای بزرگ اور مہربان امام،
این یک بحث محبت است که به مهارتی نداره. ببینید
پس ما بحث محبت کا زیادہ تعلق ہم سے نہیں ہے، ہم اس وادی کے اس راستے کے اس جادہ کے سالک بھی نہیں ہیں۔
بدرز سلمان،
یہ سلمان کے لیے مفید ہے یہ بحث۔
اون وقتی کہ اونطور محبتی میشن، ببینید پیغمبر چه کار میکنه، سلمانو یا اهل بیت از منه، میشه اهل بیت رسول الله.
جب یہ وادی محبت میں یہاں تک بڑھتا ہے تو پیغمبر کی طرف سے سند ملتی ہے کہ ہم میں سے ہیں، ہم اہل بیت میں سے ہیں،
یعنی ہر جا که باشه از پیغمبر جدا نیست، چه این دنیا چه اون دنیا.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلمان جہاں کہیں پر بھی ہوں پیغمبر کے ساتھ ہیں، پیغمبر سے جدا نہیں ہو سکتا.
و بعد آخرش میدونید چی میبین محبت چه میکنه؟ نمیخواد، من دوست ندارم خیلی وارد این بحث های اینطوری بشم برای شما. محبت رو ببین چی میکنه؟ سلمان و امیر رو فرستاد برای مدائن به عنوان
سفیر،
به عنوان استاندا، استاندا
حضرت سلمان گورنر کے طور پر مدائن میں چلے گئے.
خب حضرت بهش فرمود سلمان خودم میام واسطه میدم،
اور حضرت نے کہا سلمان جب تم دنیا سے جاؤ گے تو میں آؤں گا تمہیں غسل دوں،
خودم میام کفن دوں،
میں تمہیں کفن پہنا دوں.
خب اینه،
یہ مادر
میام به خاکت میسپارم،
میں تمہیں قبر کے حوالے کر دوں گا.
بلے، خب اینه،
یہ محبت. امیر المومنین جو اپنے زمانے میں خلیفہ وقت بھی ہیں، حکمران ہیں، امام ہیں، اس کے علاوہ
بدونید
خود اٹھ کے جاتے ہیں اس کی تدفین کے لیے.
بدونید اگر امام زمان محبوب حقیقتون باشه به سراغتون میاد، به سراغتون میاد.
برادران یہ محبت ہے، اگر آپ میں امام زمان کی محبت حقیقتاً ہوگی تو امام زمان تمہارے پیچھے آئیں گے تمہارے مشکلات کو حل کرنے کی.
میں بھی انہی ساتھ اون طرف،
وہاں سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس طرف سے رکاوٹ ادھر سے.
تو محب حقیقی بشو،
آپ اپنے دل میں سچی محبت پیدا کریں.
اگه محب شدی محبوب خودش میاد،
اگر آپ کی محبت سچی ہو تو وہ محبوب کو کھینچ لے آتی ہے اپنے پاس.
خلاصہ مردم مدینه سلمان چه شد؟ دو مردم ایستاده بودن دیگه، مثلا یه آقایی وارد شد، مردم اینجا خونه سلمانه.
دیکھا که مدینه کے لوگ باہر تھے اور ایک شخص آگئے، اس نے کہا لوگو یہ سلمان کا گھر ہے.
خب این بس رو یه خورده میگذارید،
اون واقعی چی شد؟
طولش نمیدن و ساعت چقدر
تزدیک به یکی
چقدر تلیفه بیدیم؟ بس وارد اون بس بشیم باید بریم به یه تنیم. خب پس تا اینجا این بحث محبت بود که خیلی به درده بخالی حالا مناز
بله بحث بسیار شیرین
بله میدونم بله بله بافتم خوبه ولی که رسیدن به اون مشکله.
خب
خیلی مشکله
در این حال اثاری داره، این بافتگی هم اثاری
خلاصش حالا هفته دیگر این جلسه دیگر میریم راجع به محبت، اونم محبت عالی یه خود تنظر کنیم.
دیگه هم زیاده اونچه پرواز کر چکی هم آینده درس میں انشاءاللہ محبت کو پھر ذکر کریں گے، لیکن ذرا اتار کے اس بلندی کے ساتھ میں.
خلاص پس یادمون باشه چهار تا عنوان، متحابین، متقاطعین، متوسلین، متوکلین. اگر این تواصل، تعاطف، تقاطف، نمیدونم تحابب فلا باشه، شما میشید محبوب خدا.
اگر یه عناوین چار عنوان ہم میں پیدا ہو جائے تو ہم محبوب خدا ہو سکتے ہیں.
اگر محبوب خدا شد چه می شود؟ چه می شود؟ بمانم روایاتی در این که کسی که محبوب خدا شد چی میشه هست صحیح و سند فریقه این هم نقل کرد.
کچھ روایات ہیں کہ جس کو عامہ و خاصہ و سنی و شیعہ سب نے نقل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص محبوب خدا بن جائے تو وہ کہاں تک پہنچتا ہے. ان روایات میں ہے کچھ مطالعہ انشاءاللہ آئندہ بحثوں میں ہوتا ہوتا
ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا این روایت در باب قرب نوافل.
یه روایت حدیث کی کتابوں میں مختلف عناوین کے ساتھ حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے. ان عناوین میں سے ایک عنوان ہے باب قرب نوافل. اس عنوان کے تحت جو حدیثیں ہیں ان حدیثوں میں یہ حدیث آیا ہے.
این باب هم در کتب روایی برادران اهل سنت هست هم در کتب روایی هست.
یہ باب روایت کی جتنی کتابیں اهل سنت کے پاس ہیں ان میں بھی ہے اور ہمارے پاس جو روایت کی کتابیں ہیں ان میں بھی یہ باب ہے.
این روایت رو که میخونم هر دو فریق روای سند صحیح دارم برید.
اور یہ جو روایت میں آپ کو پیش کر رہا ہوں سند کے اعتبار سے بھی اہل سنت کے پاس بھی یہ صحیح السند ہے اور ہمارے پاس بھی یہ صحیح السند روایت ہے.
لای ازال لیتقرب عبدی المؤمن بی بالنوافل.
روایت اس طرح کی ہے کہ میرا مؤمن بندہ مسلسل میرے قریب ہوتا رہتا ہے.
حتی احب
یہاں تک کہ میں اس سے محبت کر لیتا ہوں.
بشه محبوب من این تو معنی کنی بشه بعد محبوب من
اور نتیجے میں وہ میرا محبوب قرار پاتا ہے.
فَإِذَا أَحْبَبْتُ وقتی شد محبوب من
اور جب وہ میرا محبوب بنتا ہے
کنتو سمعه الذی یسمع به او میشنود ولی من گوش اویم.
تو میرے محبوب بننے کے بعد اب وہ میرا بندہ اس حالت میں ہوتا ہے کہ وہ سنتا ہے کام اس کے ہوتے ہیں سنتا میں ہوں.
و بصره الذی یبصر به او میبیند ولی من گوش اویم.
اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے جی لیکن اس کی بینائی میں ہوں اس کی آنکھ میں ہوں.
و یده التی یبطش بها او کار روایی میکند ولی من دست اویم.
اور وہ کام کرنے لگتا ہے اس کی قوت اور توانائی میں ہوں.
به کجا انسان میرسه؟
سوچی انسان کهان تک پہنچ گیا؟
به واسطه عمل، عمل حبی اومد میشه محبوب خدا.
دیکھیں اس عمل حبی کے نتیجے میں انسان کتنی ترقی کر چکا کهان تک پہنچ گیا؟
کسی از ما سوال کنم که آقا یه مورد نشون بدید که کسی محبوب خدا شده باشه و خدا امضا کرده باشه.
کوئی عرض نہیں کہ جناب یہ سب تو آپ کے کہنے کی باتیں ہیں کوئی ایسی ہے عملی طور پر کہ کسی نے باقان ایسا کام کیا ہو کہ وہ نتیجے میں محبوب خدا بن جائے اور وہ اس درجے تک پہنچ جائے ہے ایسی کوئی مثال؟
جی بہل ہے
ہم کہتا ہے جی ہاں بالکل ہے
نہیں سخن از حب کا ہو سخن از محب و محبوب کا ہو یادتون بیٹا کا ہو
وہ یاد رکھنا موضوع جو ہے وہ محبت و محبوب ہے.
وجبت محبتی فی المتحاب بی نفی یسا درست؟ آیا داریم یا نه؟
تو کوئی ایسا مورد ہے؟ کوئی ایسی مثال ہمیں ملتی ہے عملا؟
فریقین باز نقل